کما یحب و یرضا. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا خلا اخوان الذين سبقنا بإيمان و اتجا فی قلوبنا لبلی آلو ربا انک فرحیم. ربنا آتنا فی حسنا فی اللہ انتشتن جنا عذاب النار. الحمدللہ آج ہم اللہ کے سر پڑھیں گے. اس سورہ کریمہ کے مضمون کی چند ضروری باتیں اگر ہم ان پر غور کر لیں تو وہ ہمارے لیے رہنما ہوں گی اور اس کے مضمون کو سمجھنا آسان ہوگا. بعض لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ یہ پہلی وحی ہے, یہ جو اس کی پہلی 7 آیات ہیں. بعض لوگوں نے تو یہاں تک بحث کی ہے کہ یہ پہلی وحی ہے, لیکن قریباً اس پر امت کا اتفاق ہے اور آج تک اتفاق رہا ہے کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق ہی ہے. البتہ اس کے دوسری وحی ہونے کا اتفاق ہے کہ یہ پہلی وحی تو نہیں ہے, دوسری وحی ہے. اتنی بات سے یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے ہی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے, سورہ مدثر. روایات میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور جبرائیل امین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی, تو چونکہ ایک بڑا ہی غیر معمولی واقعہ تھا, یعنی بہت ہی غیر معمولی, اس لیے اس کے اثرات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر معمولی تھے. گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی مضبوط اور بڑی طاقتور اور بڑی حوصلہ مند اور بڑی صابر شخصیت تھی, لیکن چونکہ ہونے والا واقعہ بھی بڑا ہی سخت واقعہ تھا, اس لیے اس کے اثرات قلب پر ہوئے, جسم پر بھی ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اندر کی کیفیت ہے وہ اس طرح سامنے آئی کہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ مجھے اوڑھ دو, مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دو. وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور اس گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ ہونے والا وہ واقعہ بھی بتایا. کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نہیں دیکھا تھا, اس لیے وہ بھی گھبرائیں بھی اور حوصلہ بھی انہوں نے دیا. اور جن الفاظ سے حوصلہ دیا وہ بڑے ہی سبق آموز لفظ ہیں. آپ کو یاد ہوں گے چونکہ الحمدللہ آپ اس مجلس میں بھی بیٹھ رہے ہیں اور اس طرح کی مجلسوں میں آپ ضرور بیٹھتے رہتے ہوں گے, وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ کن الفاظ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حوصلہ دیا جب وہ غم سے بھرے ہوئے تھے اور اپنی طبیعت پر بڑا بوجھ محسوس کر رہے تھے اور ایک غیر معمولی کیفیت ان کے قلب و روح پر طاری تھی. بہت ساری باتیں خدیجہ الکبریٰ نے کی ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہا, لیکن جو بات بہت معروف ہے وہ انہوں نے یہ کہی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہرحال جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے, جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے, ظاہر ہے آپ اتنے گھبرا گئے ہیں, معاملہ تو کوئی غیر معمولی ہوا ہے, لیکن جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ تو انسانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں, غریب پروری بڑی کرتے ہیں, ہمدردی بڑی کرتے ہیں, بیماروں کے ساتھ بڑی شفقت کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, مطلب یہ کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اس کی وجہ ان کی اس رویے کو بتایا کہ آپ کا رویہ انسانوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے. تو اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہونا انسانیت کی معراج ہے. اور یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ رکھتا ہے، وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے. اور بلا شبہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والے کو اللہ ضائع نہیں کرتا. تو بہرحال پہلی دفعہ بھی یہ کیفیت ہوئی، پھر ایک اور ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ پھر جو وہی انہیں ملی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو سورہ علق کی پہلی 5-6 آیات ہیں، اس وہی کے بعد وہی یعنی رک گئی. اور کافی دن گزر گئے، پھر اس کے نہ آنے کی وجہ سے ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت سخت طاری ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. اصل میں یہ کیفیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود طاری کی ہوں گی، ان کا بھی تربیت کے ساتھ تعلق ہوگا. کیونکہ جو کچھ انسان آپ انسان کو دیکھتے ہیں، جو بظاہر انسان نظر آتا ہے، اس سے زیادہ انسان انسان کے اندر ہوتا ہے. یعنی انسان کا ایک وجود تو اس کا جسمانی وجود ہے، اس کا جسم ہے، جو آپ کو اپنا جسم نظر آتا ہے، ہاتھ بھی نظر آتے ہیں، آنکھیں بھی نظر آتی ہیں، چہرہ بھی نظر آتا ہے، بازو بھی نظر آتے ہیں، ٹانگیں بھی نظر آتی ہیں، پیٹ بھی نظر آتا ہے، یہ انسان کے اعضاء ہیں، یہ اس کا جسمانی وجود ہے جس سے انسان پہچانا بھی جاتا ہے اور جو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک انسان ہے. لیکن اس میں کیا شک ہے کہ انسان کے اس جسمانی وجود کے اندر ایک اور انسان ہے، اس کا روحانی وجود ہے. اور یہ جو روحانی وجود ہے، یہ زیادہ طاقتور ہے جسمانی وجود سے. انسان کو جب کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو بظاہر اس کو کوئی چوٹ تو نہیں لگتی، لیکن وہ اس غم کی کیفیت میں اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا جسم شکست کھا جاتا ہے، اس کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں، اس کا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح جب کسی انسان کو کوئی غصہ لگتا ہے تو غصے کا کوئی بظاہر مادی وجود تو نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر کے انسان کو کوئی ایسی کیفیت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا جسم ہی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کے روح کو کوئی خوشی ملتی ہے، مسرت اسے ہوتی ہے. مسرت کا بھی کوئی بظاہر مادی وجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس مسرت سے انسان جو ہے وہ اپنے جسم پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور اس کا اظہار بڑے عجیب طریقے سے کرتا ہے، جو اس کے اندر کی بات ہے. اسی طرح بعض اوقات جسے آپ کہتے ہیں کہ مایوسی ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے انسان. اب مایوسی کا کوئی بظاہر مادی وجود تو نہیں ہے، لیکن مایوسی سے انسان کا جسم، انسان اپنے ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے دل کی عجیب کیفیت ہوتی. اسی طرح کوئی خطرہ خوف اسے لاحق ہوتا ہے، اور خوف کا بھی کوئی مادی وجود نہیں ہے، لیکن انسان کا اندر اس طرح اس کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم بھی اس خوف کے مقابلے میں شکست کھا جاتا ہے. تو یہ جو قلبی اور ذہنی کیفیات ہوتی ہیں، یہ بھی بڑی طاقتور ہیں انسان کے اندر. بلکہ اصل میں انسان کا یہ روح اور انسان کا جو نفس ہے، یہی اسے چلاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے موقع پر جو کیفیت طاری ہوئی، وہ ان کے قلب اور ذہن کی کیفیت تھی اور بڑی سخت تھی. اور جب وہ وحی بند ہو گئی تو بھی ایک کیفیت ان پر طاری ہوئی. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں باہر نکل جاتے تھے، پہاڑوں پر پھرتے رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہے. اس حال میں جب وہ باہر تھے، اسی طرح کے کسی پہاڑ پر تھے، تو یکا یک انہوں نے دیکھا کہ جس فرشتے سے ان کی ملاقات غار حرا میں ہوئی تھی، وہ فرشتہ آسمانوں اور زمین کے درمیان فضا کے اندر ایک عجیب و غریب کرسی پر بیٹھا ہے اور پوری فضا کو اس نے گھیرا ہوا ہے. لیکن جبرائیل امین نے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی. اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھا اور پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی. اور پھر اس کا بھی ایک ان کے دماغ پر اثر پڑا اور خوف آیا اور عجیب کیفیت ہوئی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور دوبارہ یہ کہا اپنی اہلیہ سے, کہا یا خود ہی اپنے اوپر کپڑا ڈالا اور لیٹ گئے. جب دوبارہ انہوں نے گھر میں اپنے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اس وقت یہ وہی نظر لی, یا ایوہ المدثر. اس وقت تو یہ آج ہمارا سبق ہے جو تقریباً اتفاق رائے کے ساتھ دوسری وحی ہے اور اس کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کار نبوت عطا کیا تھا, جو ذمہ داری لگائی تھی, اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا ایک تو حکم دیا, اور دوسرا جو ابتدائی نصیحتیں تھیں, جو پہلی نصیحتیں پیغمبر کو اللہ کی طرف سے وصول ہوئیں, آخری پیغمبر کو اللہ کی طرف سے جو پہلی نصیحتیں ملیں وہ یہ سورہ مدثر کی پہلی ساتھ آئے تھے, جنہوں نے ساری دنیا کی اصلاح کرنی تھی, ساری دنیا کو پاک کرنا تھا, لوگوں کے دلوں کو بھی, لوگوں کے اخلاق کو بھی, لوگوں کے اعمال کو بھی, لوگوں کی زندگی کے ہر شعبے کو, جس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دینا تھا اور ایک ایک نقص نکال دینا تھا, ان کو یہ نصیحتیں اللہ نے کی. کوئی کام نہیں ہے, کوئی بھی اتنا بڑا کام نہیں ہے, بلکہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی ہم یہ ذمہ داری لگاتے رہے ہیں, لیکن تو آخری نبی ہے, تجھ پر تو دوسرے انبیاء کے کام کا بوجھ بھی تیرے کندھوں پر ہم لاد رہے ہیں, تو نے اس کو مکمل کرنا ہے اس کام کو. اب اس موقع پر اس کیفیت میں اگر اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی ہیں سنیں, کیا نصیحتیں, کیا تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ فرمایا ہے, اور پھر ان کے ذریعے سے ہر مسلمان کو جو ایمان لاتا ہے اس کو کیا نصیحت, ان کے ذریعے ہر مسلمان کو یہ نصیحت پہنچاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ قرآن پڑھیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ قرآن سننے پڑھنا ہے, بلکہ ان کے ذریعے ہر قرآن کے ہر بات اللہ کہتا ہے کہ سمجھو. اس لیے یہاں جو نصیحت دی جا رہی ہے یہ ایمان لانے والے کو, بلکہ سننے والے کو ہے کہ وہ پڑھے اور سمجھے. کیا نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بڑی روح سے, بڑی توجہ سے, بڑی ہی محبت سے, بڑے ہی دیکھ راؤ کے ساتھ جیسے, اس لیے آپ اپنے ہوں گے آ رہے ہیں ختم پر ہونے ہیں اکمید ہیں بڑا شتیبہ ایمان سارا بڑا سے ایمان رفتی ہیں آپ لوگے بہت شکر ساتھی میں دو ایس لے دیں یہ طور سے دیل کے دن اس لیے حب بتایا گئے ہیں بڑے دنے اللہ کا کلام ہے, اللہ ہم سے مخاطب ہو کے اس نے پہلے بھی اللہ ہی نے باتیں کی ہیں کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور اس طرح کے ہو جاؤ اور اس طرح کے ہو جاؤ اور ڈر جاؤ, میری طرف سے ڈراوے کو بھی قبول کرو اور خوشخبری کو بھی قبول کرو. تو اب یہ تو فیصلے کے دن ہیں, اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیں, میں بھی توجہ کے ساتھ سنتا ہوں, میں پہلا مخاطب ہوں. ہم سب قرآن مجید کے مخاطب ہیں, قرآن ہم سے بات کرتا ہے, اللہ تعالی کی ذات ہم سے بات کرتی ہے, بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
صدق الله العظيم. یا ایوہ المدثر, اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے, اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہنے کی بجائے اس کیفیت مخاطب کیا جس کیفیت میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس میں محبت کا بھی ایک پہلو ہے, اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس کیفیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے اسی کیفیت کو سامنے رکھ کر پکارا. اس میں علماء یہ بحث بھی کرتے ہیں کہ ہر شخص جو کپڑا اوڑھ کر لیٹ جائے اس کو مدثر نہیں کہتے, اس شخص کو مدثر کہتے ہیں کہ جو اس کیفیت میں مبتلا ہو کہ یہ اتنا بڑا کام میں کس طرح کروں گا, یہ بوجھ کیسے اٹھاؤں گا. ذمہ داری کے بوجھ سے بھرا ہوا اور لدا ہوا انسان جب اپنے آپ کو کمزور اور بے بس پاتا ہے اور سوچنے کے لیے کہیں کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور اوپر کپڑا اوڑھ لیتا ہے, اس کو مدثر کہا جاتا ہے. ہر کپڑا اوڑھنے والے کو مدثر نہیں کہا جاتا. خاص کیفیت کے اندر جو انسان مبتلا ہوتا ہے, اور ایسا بعض اوقات انسان پر ہوتا ہے, اس پر کوئی ذمہ داری آتی ہے, کوئی بوجھ آتا ہے, کوئی دم آتا ہے, تو وہ بےچارا ہر طرف سے کٹ کر ایک جگہ لیٹ جائے اور سوچتا ہے یہ کیفیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لکھنے والے کم فنزر اور لوگوں کو خبردار کر, یعنی لیٹنا, لیٹنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں تھی, ذرا بدھ بھی سنا کر کم ہمارے انجام سے ہمیں آگاہ کرتا ہے. کسی کو اس کے انجام سے, اس کے برے عمل کے انجام سے آگاہ کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے. کوئی عرض داشت کسی کے سامنے پیش کرنی ہو, کوئی ایس پی صاحب ہوں تو ان سے جا کے کوئی بات کرنی ہو اور بات بھی سچی ہو, غلط بات نہ ہو, تو ان کے تو دفتر کے قریب قریب جوں جوں انسان ہوتا جاتا ہے اس پر خوف طاری ہوتا جاتا ہے, اور ان کو جا کر اتنا مشکل ہوتی ہے کو جا کے کوئی شخص جائے اور اس کو کہے کہ تو جو ظلم کر رہا ہے تیرا یہ انجام ہوگا, اس کے لیے بڑی جرات کی ضرورت ہے, بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو جتنے برے لوگ تھے, جتنے مشرک تھے, اور جنہوں نے اپنی زندگی غلط راستے پر جن نے چلائی ہوئی تھی اور جن کی بڑی ڈیرے داریاں اور بڑی قوتیں تھیں, ان سب کو ڈرانے کا حکم دیا. فانزے سب کو ڈرا, سب کو ڈرا, اور پھر ماز بات ہی نہیں پہنچا, بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو ڈرا دے کہ ان کے قلوب کے اندر ہلچل مچ جائے, اور واقعی ان کے اندر تھرتھراہٹ پیدا ہو جائے. اس طرح لوگوں کو ڈرا, وربا کا فکبس, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. جہاں جہاں کوئی بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے اور جہاں جہاں اس نے کوئی اپنی بڑائی بنائی ہوئی ہے اور جہاں جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں, ہر بڑائی پر اور ہر کبریائی پر ضرب لگا اور یہ اعلان کر کے صرف اللہ بڑا ہے, کوئی بڑائی باقی رہنے نہ دے, اعلان بھی کر دے, اور صرف اعلان ہی نہ کر بلکہ اللہ کی بڑائی کو ثابت کر دے, ہر بڑائی کی کمر توڑ کے رکھ دے. وربا کا فقط دے, کوئی بڑا نہ رہے. شرق اور غرب میں جتنے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کا اعلان کر, اور کسی کی بڑائی کو باقی بھی نہ رہنے دے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بڑائی باقی نہ چھوڑ. وربا کا فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کر, اس کا اعلان کر. اور اس میں ایک نقطہ علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے غمزدہ تھے اور اپنے آپ کو کمزور پا رہے تھے اس ذمہ داری کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف سے لگی تھی, تو وربا کا فکبر میں یہ بھی مفہوم ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھ اور کام کر. تیرا رب بڑا ہے, تیری مدد کرے گا, تیرا رب بہت بڑا ہے, وہ تیری مدد کرے گا. تو آج اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے, اکیلا سمجھتا ہے, اور تیرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کس طرح یہ کام کروں گا, تو اس بڑے رب پر اعتماد کر, اس پر توکل کر اور کام شروع کر. لوگوں کو لگا، وہ تیری مدد پر پوری طرح قادر ہے. اس کے بعد ذمہ داری تو یہ لگائی کہ اٹھ اور خبردار کر اور اپنے رب کی بڑھائی کا اعلان کر، اور نصیحت کی وَسِيَابَ كَفَتَخِرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھ. اپنے کپڑے پاک رکھ، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھ. سیدھا سادہ مفہوم، کیونکہ جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہیں. جس کا جسم پاک نہ ہو، صاف نہ ہو، اس کا روح بھی پاک نہیں ہوتا. تو اپنے جسم و لباس کو پاک رکھ. ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے، وہ صرف عقائد اور اخلاق کی خرابیوں ہی میں مبتلا نہ تھا، بلکہ طہارت اور نظافت کے بھی ابتدائی تصورات تک سے خالی تھا. اور حضور کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا، اس لیے آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا ایک اعلیٰ معیار قائم کریں. آپ کا ظاہر بھی اعلیٰ درجے کا طاہر اور صاف ہونا چاہیے. چنانچہ یہ اسی ہدایت کا ثمرہ ہے، حضور نے انسانی کو طہارت جسم اور طہارت لباس کی وہ مفصل تعلیم دی ہے. یہ بڑی جامع آیات ہیں، اسی لیے ان کی تشریح ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم و لباس کی طہارت کی وہ مفصل تعلیم انسان کو دی ہے جو زمانہ جاہلیت کے اہل عیت و تکنار آج اس زمانے کی مہذب ترین قوموں کو بھی وہ نصیب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طہارت جسم اور طہارت لباس کی تعلیم دی ہے وہ منفرد تعلیم ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ناپاکی کے فرق اور پاکیزگی کے طریقوں کو انتہائی تفصیلی جزیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھو، یعنی اپنے جسم اور اپنے لباس کو نجاستوں سے محفوظ رکھو اور صاف ستھرے رہو. دوسرا مفہوم ان الفاظ کا یہ ہے، بڑے غور سے بات کو سنیں، کہ اپنا لباس صاف ستھرا رکھو. راہبانہ تصورات نے دنیا میں مذہبیت کا معیار یہ قرار دے رکھا تھا کہ جتنا زیادہ میلا کچیلا ہو اتنا ہی زیادہ وہ مقدس ہوتا ہے. اسلام میں یہ تصور نہیں ہے. اگر کوئی ذرا اجلے کپڑے ہی پہن لیتا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ دنیا دار انسان ہے، حالانکہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے، اور شائستگی کی معمولی حس بھی جس شخص کے اندر موجود ہو وہ صاف ستھرے انسان ہی سے مانوس ہوتا ہے. اسی بنا پر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ اس کی ظاہری حالت بھی ایسی پاکیزہ اور نفیس ہونی چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کثافت اور گندگی نہ پائی جائے جو طبیعتوں کو اس سے متنفر کر دینے والی ہو. راہبانہ جو تصور تھا اس کو ختم کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے جسم کو اور لباس کو نجاستوں سے بھی پاک رکھو، اور ویسے بھی اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو. سنیے، ضرور سنیے کہ یہ بڑی کام کی بات ہے اور بڑی بنیادی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نصیحت یہ کی گئی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے کے لیے. بہت بڑا کام کرنے کے لیے جو پہلی نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھو. اس لیے بڑے غور سے سنیں. تیسرا مفہوم اس ارشاد کا یہ ہے کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیبوں سے بھی پاک رکھو. تمہارا لباس ستھرا اور پاکیزہ تو ضرور ہو، مگر اس میں فخر و غرور، ریا اور نمائش، ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کا شائبہ تک نہ ہونا چاہیے. اخلاقی عیب سے بھی اپنے لباس کو پاک رکھو. لباس کے اخلاقی عیوب بھی ہوتے ہیں. لباس وہ اولین چیز ہے جو آدمی کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے کراتی ہے. جس قسم کا لباس کوئی شخص پہنتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ پہلی نگاہ ہی میں یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے. رئیسوں اور نوابوں کے لباس پہچانے جاتے ہیں، مذہبی پیشہ وروں کے لباس بھی پہچانے جاتے ہیں، متکبر اور برخود غلط لوگوں کے لباس بھی پہچانے جاتے ہیں اور چھچھورے اور کم ظرف لوگوں کے لباس بھی پہچانے جاتے ہیں، بدکوارا آوارا منش لوگوں کے لباس بھی پہچانے جاتے ہیں، سب اپنے پہننے والوں کے مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے کا مزاج ایسے سب لوگوں سے مختلف ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنے کو پاک رکھ، اس لیے اس کا لباس بھی ان سب سے مختلف ہونا چاہیے، اس کو ایسا پہننا چاہیے جسے دیکھ کر ہر شخص محسوس کرے کہ یہ شریف اور شائستہ اور سنجیدہ انسان ہے، تو نفس کی کسی بات میں بھی مبتلا نہیں ہے۔ بڑے لوگ بس بات کو سنیں، اپنے پڑھ پاک رکھو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنے کپڑے پاک رکھ، اس لیے اس کا لباس بھی ان سب سے لازمن مختلف ہونا چاہیے، اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جسے دیکھ کر ہر شخص یہ محسوس کرے کہ یہ ایک شریف اور شائستہ اور سنجیدہ انسان ہے جو نفس کی کسی برائی میں بھی مبتلا نہیں ہے۔ بڑے غور سے بات کس بات کو پاک رکھو۔ چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھنے سے مراد اپنے دامن کو بھی پاک رکھو۔ یہ محاورہ بھی عربی میں بولا جاتا تھا، اپنے کپڑے پاک رکھو، اور اب بھی بولا جاتا ہے کہ اس انسان کے تو کپڑے ہی پاک نہیں ہیں، اس نے کسی کو کیا نصیحت کرنی ہے۔ اس وقت یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بابا پہلے اپنے کپڑے تو دیکھ، پہلے اپنے کپڑے تو دیکھ۔ چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنا دامن پاک رکھو۔ اردو زبان کی طرح عربی زبان میں بھی پاک دامنی کے ہم معنی الفاظ اخلاقی برائیوں سے پاک ہونے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابن عباس، ابراہیم نخی، شعبی، عطا، مجاہد، قتادہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور اس کے ساتھ بہت سارے اکابر مفسرین نے اس کا مطلب ہی یہ لیا ہے، پاک دامن رہنا۔ بہت سارے مفسرین کا نام میں نے پڑھا ہے، اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو پاک رکھو اور ہر قسم کی برائیوں سے بچے رہو۔ اور عربی میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ فلاں شخص کے کپڑے پاک ہیں یا اس کا دامن پاک ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں اور یہ بد کردار انسان نہیں ہے۔ اور یہ بھی عربی میں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے کپڑے گندے ہیں، اس شخص کے کپڑے گندے ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بد معاملہ آدمی ہے، اس کے قول و قرار کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ چار مفہوم ہے طہارت کے۔ پہلی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کی گئی کہ اپنے کپڑے پاک رکھو۔ دوسری نصیحت، اور گندگی سے دور رہو۔ پھر دوبارہ وہی بات کی، یعنی اس بات کے اندر کوئی بڑا زور ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اپنے کپڑے پاک رکھو، اور دوبارہ اس کو دوسرے طریقے سے کہا کہ گندگی سے دور رہو۔ اس سے بھی مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی گندگی سے، خواہ وہ عقائد اور خیالات کی ہو، یا اخلاق اور اعمال کی ہو، یا جسم اور لباس کی ہو، یا رہن سہن کی ہو، یا کاروبار اور معیشت کی ہو، کسی قسم کی گندگی بھی تیرے قریب نہ ہو، بلکہ گندگی سے دور رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش سارے معاشرے میں طرح طرح کی جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سب سے اپنا دامن بچا کے رکھو۔ کوئی شخص کبھی تم پر یہ حرف نہ رکھ سکے کہ جن برائیوں سے تو لوگوں کو روک رہا ہے، ان میں سے کسی کا بھی کوئی شیبہ تیری اپنی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ گندگی سے دور رہو۔ اور اگلی نصیحت سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی، تکثر، اور اے مدثر، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹ جانے والے، احسان نہ کرنا زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس پر اللہ کا نبی ہی پورا اتر سکتا ہے۔ دعا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی توفیق کی، بلکہ خود آگے بڑھ کر یہ پیدا کر تو ہو سکتی ہے، کسی انسان کے یہ بس کا روگ محسوس نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ احسان نہ کر پیدا حاصل کرنے کے لیے. کہاں سے لفظ بلائے جائیں، کہاں سے آپ کو ادب سمجھایا جائے کہ دو لفظوں میں کتنے اللہ تبارک والا نے اپنے لیے. ان کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس پر بھی احسان کرو بے غرض نہ کرو، تمہاری عطا بخشش اور تمہاری سعادت اور تمہارا حسن سلوک میں اللہ کی ہو جائے. احسان کہاں ہے؟ بندہ تو یہاں تقریر کرتا ہے اور اس کے جیا کے بعد لوگ کہیں بابا بچے آباد اتنا بڑا ہو رہا ہے، انسان سے طلب کرتا ہے اور احسان کر لے تو اسی وقت کہتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کھو گا کوئی دیگر اللہ لیے احسان کرو فائدہ حاصل کرنے کے لیے احسان کیا کر دے. یہ بہت صحیح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کون سا کام لگایا جا رہا تھا اور کیا نصیحت کی جا رہی تھی، احسان نہ کر زیادہ حاصل کرنے کے لیے. دنیا میں، دنیا کے اندر تقریباً 100% احسان کیا جاتا ہے کہ جواباً مجھ پر بھی احسان کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کی گئی اور ان کے واسطے سے ہر اس شخص کو جو یہ کام کرنے کے لیے اٹھے. آگے سنیے، دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہو یہ اگرچہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا احسان ہے. احسان کی دنیا میں سب سے بڑا احسان کسی کو ہدایت دینا ہے. نبی جتنا احسان کرتا ہے لوگوں پر کوئی اور بھی کرتا ہے. بہت ساری کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عنوان سے لکھی گئی ہیں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت پر احسان کرنے والے، محسن انسانیت. ان کو کہا گیا کہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ تمہاری بدولت خلق خدا کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے، مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر کبھی نہ جتانا اور اس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا. تیسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اگرچہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو مگر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو کبھی بڑا نہ سمجھنا. بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہو لیکن اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو کبھی بڑا نہ سمجھنا، اور کبھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آنے پائے کہ نبوت کا یہ فریضہ انجام دے کر اور اس کام میں جان لڑا کر تم نے اپنے رب پر کوئی احسان کیا ہے. کبھی یہ خیال نہ کرنا. احسان کی معراج پر بھی تم فائز ہو جاؤ تو رب پر تو کوئی احسان نہیں ہے تمہارا. اور یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی ادھار مانگنے آئے نا تو انسان چہرہ دیکھتا ہے کہ کون مانگنے آیا ہے. کیا میں کل اس کے پاس جاؤں گا یہ 1000 مانگنے آیا ہے، کل مجھے 2000 دے سکتا ہے؟ اگر اسے یہ امید ہو تو کسی سے مانگ کر بھی دے دے گا. اور اگر آنے والا آیا ہے کوئی کنگال اور غریب آدمی تو جیب میں 1,00,000 روپیہ بھی ہو تو اس کو کہے گا کہ چلے جاؤ میرے پاس کچھ نہیں ہے. سارے تعلقات انسانوں کے بالعموم کمرشل تعلقات ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نصیحت کی ہے کہ ولا تمنن تستکثر، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کر. ولربک فاصبر، اور اگلی نصیحت یہ کی کہ اپنے رب کی خاطر صبر کر. اس کام میں جو زخم تجھے آئے، جو مذاق تجھے سہنا پڑے، جو تکلیف تجھے آئے، اور جو جس وادی سے تو گزرے، جو دکھ بھی تجھ پر آئے، اللہ کے لیے صبر کر، اللہ کے لیے صبر کر. والے رب کا فاصبر، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کار نبوت دیتے ہوئے اللہ تعالی نے کی. یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، بڑے کمزور ہیں، ہمارا اپنا آپ بھی اپنے قابو میں نہیں ہے، نہ ہمارا غم ہمارے قابو میں، نہ ہماری خوشی ہمارے قابو میں، نہ ہماری ہمارا غصہ ہمارے قابو میں نہ ہماری مایوسی ہمارے قابو میں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اٹھنے اور لوگوں کو ڈرانے کی توفیق دے دے، ہمیں اپنی بڑائی کا اعلان کرنے کی توفیق دے دے، یا اللہ تو اپنی رحمت فرما اور ہمارے کپڑے پاک کر دے، ہمیں گندگی سے بچا لے، اور یا اللہ صرف اور صرف اپنی رضا کی خاطر نیکی کرنے کی توفیق دے. اور تو دے سکتا ہے، کوئی مائی کا لال اپنے طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کروں گا، تو دے سکتا ہے، تو توفیق دے سکتا ہے، معاملہ تیرے سپرد ہے، تو ہم پر رحم کر دے، اگر تو نے رحم نہ کیا تو لٹ جائیں گے، اجڑ جائیں گے، نہیں اپنا آپ بھی کنٹرول ہوتا. سچی بات ہے، معمولی سی ذہنی کیفیت کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے آپ پر قابو پاتا ہی نہیں ہے. غصہ لگتا ہے تو قابو نہیں پاتا، غم آتا ہے تو قابو نہیں پاتا، خوشی آتی ہے تو قابو نہیں پاتا، تکلیف آتی ہے تو قابو نہیں پاتا، کسی پر کوئی نیکی کر بیٹھتا ہے تو قابو نہیں پاتا، ساری زندگی یاد کرانے کی کوشش کرتا ہے اور ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ میں نے اس پر یہ نیکی کی تھی، اور چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑے کام میں نے کر لیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو موجود ہے کہ وہ نیکیاں کرتے چلتے چلے جاتے تھے اور پیچھے بھولتے چلے جاتے تھے اور آگے کرتے چلے جاتے تھے، یہ ان کی سیرت تھی. اور انسان یہ ہے کہ تھوڑا سا کام کر لے، یہ ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں، میں تو اپنے گناہ اور اپنی تقصیر کی بات کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے تذکرے کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی کام ہے صرف اللہ کے لیے خالص ہو جانا، لیکن کام اصل میں یہی ہے، جو جتنی یہ منزل پا لیتا ہے وہ اللہ کی رضا پا لیتا ہے. یہ وہ آیات ہیں جو دوسری وحی کے طور پر نازل ہوئیں. پھر ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم مل گیا تو انہوں نے عام تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تیزی کے ساتھ اور انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا. وقت آ گیا حج کا، اور حج اس زمانے میں جاہلیت کے طریقے پر ہوتا تھا لیکن لوگ بڑے آتے تھے. جب حج کا زمانہ آ گیا تو جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا تھا اور دشمنی شروع کر دی تھی، انہیں یہ فکر لاحق ہوا کہ اب یہ تو حاجیوں کے پاس جائیں گے اور انہیں جا کے قرآن سنائیں گے تو لوگ تو بڑے متاثر ہوں گے، اس کا کیا کریں؟ تو ان کی ایک کونسل کا اجلاس ہوا، مشرکین کی ایک کونسل کا اجلاس ہوا، اور اس کی صدارت جو ہے وہ ولید نے کی، ولید بن مغس نے اس کی صدارت کی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب یہ حج پر جو لوگ آئیں گے ان کو کیا کہیں ہم جا کر، یہ تو بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر تو بڑا اثر ہے، یہ تو قرآن سنائیں گے تو لوگ تو ڈول جائیں گے، تو ہماری تو یہ تہذیب اور ہماری چودراہٹ اور ہمارا سارا ظلم جو ہے وہ کدھر جائے گا، لوگ جوں جو اس کے ساتھ زیادہ ہوں گے یہ تو طاقت بہت بڑی طاقت بن جائے گا. وما کرو، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چالیں چلنے چاہیں، یہ تو نہیں وہ سوچ رہے تھے کہ وما کر اللہ، اللہ بھی چال چلتا. ایک نے کہا کہ اس طرح کریں کہ کوئی ایک بات جو ہے وہ کہنی چاہیے، کوئی ایک بات بنائیں، اگر ہم ہی مختلف باتیں کریں گے کہ وہ یہ ہے وہ یہ ہے یہ ہے تو لوگ تو ہم پر بدگمانی کریں گے کہ یہ کوئی کچھ کہتا ہے. تو کسی نے اٹھ کر کہا کہ لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ حالت میں ہماری برادری کا ایک اچھا آدمی تھا نعوذ باللہ، لیکن اسے جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے. فرید نے کہا خدا کی قسم یہ مجنون نہیں ہے، مجنون تو دیکھیں خدا کہنے لگا اس کلام اتنا زبردست ہے، پتہ نہ لگتا کہ میں دکھا ہوں جو اتنے بڑی مضبوط اور اس کی شکل آسمان پہنچ ہوئی ہیں بڑا لنے والی، یہ تمہارے مجنون کہنے کس میں تھا. میں کہا اچھا سرے ہوگی شاعر ہے سرے شیر ہے ہم نے سننے اس کا کام ہے رہتا نہیں تو کس کام ہے لکھا دے نہیں چپ ہو گئے. ولید بھی چپ ہو گیا تو پھر اٹھا اور اس نے کہا خدا کی قسم تیری قوم تجھے معاف نہیں کرے گی، تو بڑا عقل مند آدمی ہے، تو تجھے خود بتانا پڑے گا کہ کیا کہنا چاہیے. پھر اس نے منہ بنایا اور پھر اس نے سوچا، پھر اس نے پیشانی اپنی سکیڑی، پھر اس نے ہاتھوں سے اشارے کیے، اس کی تصویر صورت میں ہے وہ آگے آئے گی. اور پھر اس نے کہا کہ اچھا جو قریب ترین بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کہو کہ اس کا کلام بڑا پر اثر ہے اور انسان پر جادو ہو جاتا ہے، سارے یہ کہو، یہ فیصلہ ان کے اندر طے پایا۔ یہ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی جو اگلی آیات اب ہم پڑھنے والے ہیں، اور اتنی بات آپ نے سن لی ہے، اگلی بات از خود آپ کو سن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَخَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سأرهقه سودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليكون الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔
صدق اللہ العظیم۔ بس اس کا ترجمہ سنیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فائزہ نکرہ فی الناقور، اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہرگز ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو، یہ اب اس ولید کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا تھا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے اس کو دیے، اور اس کے لیے ریاست و حکومت کی راہ ہموار کی، پھر بھی وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور بھی زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس سے مراد مفسرین نے لیا ہے کہ قیامت کے دن اسے آگ کے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخر کار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک اثر کرنے والا جادو ہے۔ یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے اور فتنہ بنا دیا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ تعداد سے کیا تعلق، ایمان لانے والے کہتے ہیں اللہ جو کہے ایمان لاتے ہیں، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان اور بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار منافق اور بزدل کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو۔ یہ وہ بات ہے جو ولید بن عقبہ کے بارے میں آئی ہے۔ اس میں ایک نصیحت آموز بات یہ بھی ہے کہ یہی وہ ولید ہے جو خالد بن ولید کا باپ تھا۔ صبح پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اللہ کی یہ دنیا، یہاں پر کس طرح انصاف کیا جاتا ہے۔ باپ اتنا مبہوس، اتنا قابل نفرت کہ یہ وہ واحد شخص ہے ابو لہب کے بعد، ابو لہب کا تو نام آیا ہے باقاعدہ، ایک شخص کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تباہی کا ذکر کیا ہے، اور ایک یہ شخص ہے کہ جس کی پوری تصویر کھینچی گئی ہے، نام نہیں لیا گیا لیکن تصویر کھینچی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا ہے، لیکن اس کا بیٹا اللہ کی تلوار بنا ہے، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ تلوار کسی میدان میں نہیں ٹوٹ سکتی، کہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اس لیے آپ اس واقعے سے بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ کے ہاں ایمان اور عمل کی وقت ہے۔ یہ خالد بن ولید کے باپ کی کہانی ہے، خالد اسی ولید کے بیٹے تھے، اور یہ جو کہا گیا یہاں، یہ جو لفظ ہیں، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، بہت سا مال ہم نے اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ اس میں بڑی عجیب بات لکھی ہوئی ہے، آپ بھی سن لیں، کہ اس ولید کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت خالد بن ولید تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ ان بیٹوں کے لیے شہود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو کہیں اپنی روزی کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اس کے بیٹے بڑے صحت مند، بڑے قداور، بڑی شخصیت رکھتے تھے، لیکن کوئی محنت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ مکہ سے لے کر طائف تک ولید کے باغ تھے، اور ولید عرب کا سب سے زیادہ بڑا جاگیردار تھا۔ اس کے بیٹوں کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، اسی لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیے کہ اس کے بیٹے ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے تھے، شہود، حاضر رہنے والے بیٹے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سب بیٹے نامور تھے، بااثر تھے، مجلسوں اور محفلوں میں اس کے ساتھ شریک ہوتے تھے، سارے ہی بڑے ذہین اور لائق تھے، اور جہاں ولید جاتا تھا ولید کے بیٹے بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور سارے اس قابل بھی تھے کہ بڑی بڑی مجلسوں کے اندر شریک ہوں، ہر جگہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاشرے میں اتنا مرتبہ رکھتے تھے کہ ہر معاملے میں ان کی شہادت قبول کی جاتی تھی۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا، جو چک کا بڑا چودھری ہو کہتے ہیں کہ اچھا وہ پھر نیا دے دے، جو معروف آدمی ہو پولیس بھی کہتی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا وہ آدمی جو ہے وہ اس کا نیا دے دے۔ تو ولید کے سارے بیٹے بڑے ہی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا، لیکن اس کا خود کیا حشر ہوا، اور اس کا ایک بیٹا وہاں سے نکلا اور کہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا کہ کچھ لوگوں نے تو یہ لکھا کہ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وقت اور مل جاتا جنگیں کرنے کا تو آج پوری دنیا میں اسلام ہوتا، کچھ وقت اور مل جاتا، کوئی علاقہ باقی نہ رہ جاتا، خالد جدھر جاتے تھے فتح پاتے تھے۔ اور دوسری طرف ایسا بدقسمت باپ کہ جس کا قرآن میں قیامت تک کے لیے یہ تذکرہ موجود ہے کہ اس نے تکبر کیا، منہ سکیڑا اور کہا کہ یہ تو انسانی کلام ہے اور یہ تو اثر کرنے والا جادو ہے، اور پھر اس حال میں کہا کہ سمجھتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اپنے ضمیر کے ساتھ لڑ کر بات کی, اپنے ضمیر کے خلاف بات کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
صدق الله العظيم. كلا والقمر, هرگز نہیں قسم ہے چاند کی, چاند اس پر گواہ ہے. واللیل اذ ادبر, اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے, یعنی رات بھی اس پر گواہ ہے اور اس کا پلٹنا بھی اس پر گواہ ہے. والصبح اذا اسفر, اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے, صبح بھی لوگوں اس پر گواہ ہے. انہا لاحد القبر, یہ دوزخ بھی اسی طرح بڑی چیزوں میں سے کہ ایک چیز ہے. کیا خوب بات اللہ نے سمجھائی کہ تم دوزخ پر اعتراض کرتے ہو. دوزخ پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ چاند کو دیکھو, اگر چاند ایک بہت بڑی چیز ہے اور سورج بہت بڑی چیز ہے اور رات اور دن بہت بڑی چیزیں ہیں, تو اسی طرح کی ایک چیز دوزخ ہے. یعنی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورج اس زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے, تو وہ کیا ہے اور خود یہ زمین کیا چیز ہے؟ اللہ نے اگر ان چیزوں کو پیدا کیا ہوا ہے تو اس نے دوزخ کو بھی پیدا کیا ہوا. دوزخ بھی ان بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے, انسانوں کے لیے ڈراوا ہے. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. مطلب یہ کہ یہ دوزخ ایک ڈراوا ہے, ڈرنے والی چیز ہے, اس کے لیے بھی جو ایمان لائے اور اس سے بچنے کے لیے نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھے, اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لا کر پیچھے ہٹے اس کے لیے بھی ڈراوا ہے. ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. یہ انسان کا جو نفس ہے یہ قیامت کے دن اس کے اعمال کے ہاتھوں میں ہوگا. انسان اپنے اعمال کے ہاتھ میں ہوگا, اعمال اسے گرفتار کریں گے, اعمال اسے رہا کریں گے. انسان اپنے اعمال کے ہاتھوں پکڑا گیا ہوگا, جس طرح اب بھی جو چوری.
visit tazkir.org